بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید الاسماء والصفات پر بات ہو رہی تھی، اور ہم پہنچے تھے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کے بیان میں. آج کے درس میں صفت الکلام، اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اس میں اہل قبلہ کے 8 اقوال ہیں، تو میں اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا کیونکہ اس میں اختلاف ہوا ہے، اور امت پر ایک ایسا دور گزرا تھا بہت کٹھن اور بہت ہی مصیبت والا دور گزرا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، فتنۃ خلق القرآن میں. تو اس سے پہلے میں تفصیل بیان کروں. ایک سوال ہے، بعض لوگ جو عام طور پہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کو کیوں الجھاتے ہو ان مسائل میں، اللہ کی کلام ہے، بس کلام ہے، بات ختم ہو گئی، کیوں باریک بینیاں بیان کرتے ہو، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو، لوگوں کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے، تم لوگ ایسے مسائل پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو لوگوں کو الجھا کے پاگل پریشان کر دیتے ہو. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اور نہ ہی شرعاً جائز ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو پریشان کریں. لیکن میں اب چند مثالیں بیان کروں گا، پھر آپ خود انصاف کریں کیا یہ باتیں لوگوں کو بیان کرنے والی ہیں یا نہیں. بدعتیں بہت آئیں امت میں، اب صحابہ کرام کے دور میں ہی خوارج کا بدعہ نکلا، خوارج آئے اور انہوں نے مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا شروع کرے، صحابہ کرام پر جو اس دنیا میں پاک ترین لوگ تھے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، صحابہ کرام کو رد کیا، احسن طریقے سے رد کیا. پھر آئے مجوسی، اس امت کی مجوسی قدری جو ہے، جو کہتے تقدیر کے منکر ہیں، تقدیر جو ہے اس کا وجود ہی نہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی دخل نہیں انسان کے کاموں میں، نعوذ باللہ. اور یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے دور میں یہ فتنہ آیا تھا، انہوں نے اس کا بھی رد کیا. صحیح مسلم کی پہلی روایت آپ دیکھیں اسی قصے پر ہے. پھر تشیع بھی اسی زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا اے علی تو ہے، تو اللہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زندہ جلا دیا. پھر بدعت آئی، ابھی تک دیکھیں بدعت جو ہے کفر ایمان کی بدعت ہے. پھر مرجی آئے کہ بھائی کیا کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے یا مومن نہیں ہے، فاسق ہے کافر ہے، خوارج نے کہا یہ کافر ہے، معتزل نے کہا دو درجوں کے درمیان میں ہے، مرجی نے کہا پکا مومن ہے. ابھی تک جو یہ بدعت چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں بدعت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی نے بھی ضرورت نہیں کہ کوئی بات کرے، بات ایمان اور کفر کی ہے، کسی کفر فتوا لگائے کسی پہ کیا فتوا لگائے الگ. لیکن پھر جہمی آئے، معتزلی آئے، اشعری آئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عقل کو قرآن اور سنت کے نصوص سے آگے کیا. عقل پہلے ہے، بعد میں قرآن حدیث ہے. عقل نہیں تو کیسے سمجھیں گے قرآن حدیث کو تم لوگ؟ تو عقل ہے تو پھر قرآن حدیث بھی ہے. تو عقل کو پہلے کیا، لوگوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کی ذہن سازی کی، برین واش کیا، لوگوں نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے، پہلے عقل ہے پھر قرآن حدیث ہے. اور اسی بنیاد پر آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، عقل کو آگے کرتے کرتے ان کی ضرورت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر بھی انہوں نے کلام کیا. اللہ اور اس میں مختلف گروہ نکلے. ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، کوئی نام صفت نہیں ہے. ارے اللہ تعالیٰ فرمایا الرحمن الرحیم قرآن مجید میں، وہ کہتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ رحمان ہے نہ رحیم ہے، تو یہ فرمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ رحمان رحیم مطلب کچھ اور ہے، کیونکہ رحم کرنے والا تو انسان بھی ہے، مخلوق بھی ہے، رحم اللہ بھی کرتا ہے، رحم بکری بھی کرتی ہے اپنے بچے پہ، تو اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرے گا؟ اگر اللہ بھی رحم کرے گا تو خالق مخلوق دونوں برابر ہو جائیں گے، اور یہ کفر ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. دوسرا گروہ آیا، انہوں نے کہا نہیں ہم ان سے اچھے ہیں، یہ تو پورے ناموں کا اور صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ جہمی تھے پہلے. ہم جو ہے نام کا تو اقرار کرتے ہیں، صفت کا انکار کرتے ہیں، کوئی صفت نہیں ہے. معتزلی کہتے ہیں نہیں نام تو ہے، رحمان رحیم تو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، قرآن کو کیسے ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ قرآن جھٹلانا کفر ہے. جہمی کافر ہیں، ہم مومن ہیں. رحمان رحیم تو ضرور ہے لیکن رحم نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. نام ہے صفت نہیں ہے، رحمان نام ہے، رحمت صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان ضرور ہے، رحیم ہے، لیکن رحمت نہیں کر سکتا، سبحان اللہ. پھر تیسرے اشعری ہے، انہوں کہ نہیں تم دونوں غلط ہو، ہم لوگ سب صحیح ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، صفات صرف سات ہیں. یہ سات صفات کیوں ہیں؟ کیونکہ عقل نے ان صفات کا اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے، اور قرآن حدیث میں ان سات صفات کا ذکر ہے. باقی صفات جو ہیں عقل اس کو نہیں مانتی کیونکہ اس کی مشابہت ہوتی ہے. چوتھا گروہ ہے، انہوں کہ بھی دیکھو تم سب غلط ہو. رحمان رحیم قرآن مجید میں ضرور ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں رحمان رحیم ہوتا کیا ہے. نام بھی ہے صفات میں مانتے ہیں، نام بھی ہے صفات بھی ہیں، معنی کیا رحمان کا رحیم کا ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے. یہ مفوضہ ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر رحمان رحیم کا معنی کا نہیں پتہ آپ کو، تو پھر کس چیز کا پتہ ہے؟ فرعون کا پتہ ہے کیا ہے؟ ابو لہب کا پتہ ہے؟ یہ کیسی حکمت کی کتاب ہے، اس کا رب کیسے احکم الحاکمین ہے کہ دشمنوں کو نام کا معنی تو معلوم ہے ہمیں، فرعون کون ہے، نمرود کون ہے، ابو لہب کون ہے، لیکن رحمان رحیم کا پتہ نہیں معنی کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. یعنی ایک تہائی قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات کا ذکر ہے، توحید اسماء صفات توحید کا ذکر ہے، وہ بے معنی ہے. کوئی مسلمان سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ تو یہ بات بے بنیاد ہے. پھر پانچواں گروہ اہل سنت جماعت آئے، انہوں نے کہا تم سب باطل پہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا صفات بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید صحیح حدیث میں موجود ہیں اور ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن انکار نہیں کریں گے. نمبر دو تحریف نہیں کریں گے. نمبر تین تکیف کیسی ہیں یہ کبھی نہیں سوال کریں گے، اور مثل بیان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے تو مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے کہ نہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. جب لوگوں نے، بعض فرقوں نے جرت کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ درست نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، ہماری عقل نہیں مانتی، تو اہل سنت جماعت پر واجب تھا کہ وہ اس باطل کا رد کریں اور حق کو واضح کریں. اگر وہ بھی خاموش اختیار کرتے تو آج ہم سب یہی کہتے کہ نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، یہ کہتے کہ نہیں؟ جب روشنی کو دبائے جا بھی لائٹ بند کر دیں آپ، اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ سوئچ کو دبانے سے لائٹ آن ہوتی ہے، تو آج اس وقت اندھیرے بیٹھے ہوتے کہ نہیں؟ ایک شخص آیا، اس نے اس بٹن کو دبایا، لائٹ جل گئی. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہم کہاں تھے اس وقت؟ اب تک ہم کہاں تھے؟ یہ ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی بات؟ اگر کوئی شخص کہے نہیں یہ اس نے جو کام کیا یہ اندھا ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، اس نے کیوں لائٹ جلائی دی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو حق بات کی اتباع کرنا ہی عین حق ہے، یاد کریں، یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے نہیں کہ ہمارے بزرگ جو گزر گئے ان کا کیا حال ہوگا؟ بھائی تم سے سوال تمہارا کیا جائے، تمہارے بزرگوں کا نہیں کیا جائے گا. وہ باطل پہ تھے، وہ حق پہ تھے، وہ کیا تھے، وہ جواب دیں گے. تلک امت و قد خلت لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ لوگ گزر گئے ہیں، وہ جو کام کر چکے ہیں اپنے لیے وہ بھیج چکے ہیں آگے، اور وہ ان کو پائیں گے، ان کا رب ان سے حساب لے گا. تمہیں ان کا حساب لینا ہے، تمہیں تو اپنا حساب دینا ہے. تمہارا کیا حال ہے؟ تم سے جب سوال کیا جائے گا ماذا عجبت من المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، کیا جواب دو گے؟ میرے باپ دادا نے یہ کیا تھا، میرے فلاں عالم نے یہ کیا تھا؟ نہیں، یہاں پہ چھٹکارا نہیں ملے گا، یاد رکھیں. تو علماء اہل سنت جماعت نے، جیسے اس شخص نے آ کے اس کمرے میں اس لائٹ کو، اس بٹن کو دبا کر اس لائٹ کو ہمیں دکھایا ہے، روشنی ہمیں دکھائی ہے، اہل سنت جماعت نے بھی ہمیشہ ہر دور میں ان باطل عقائد کا رد کیا ہے، اور یہ جو اندھیرے تھے بدعات اور خرافات کے، ان کو دور کر کے امت کو روشنی عطا کی ہے، حق کی روشنی، توحید کی روشنی، سنت کی روشنی. اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جرات کیسے کی ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، آٹھ اقوال ہیں اہل قبلہ کے جو کلمہ پڑھتے ہیں، آٹھ اقوال، سات باطل ہیں ایک حق ہے. نمبر ایک، قول نمبر ایک، جتنی بھی کلام اس کائنات میں موجود ہے، جو بھی قول موجود ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جو قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کا کلام ہے، جو اخبار پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ جو گالی دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، جو گانا گا رہا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ. اس سے باطل کوئی بڑا قول ہے؟ یہ جرت دیکھیں، جرت. کلمہ پڑھنے والے نے یہ جرت کی کہ جتنے بھی قول موجود ہیں کائنات میں سارے اللہ کے قول ہیں، اور یہ ہیں اہل وحدت الوجود والے، وحدت الحلول والے، ابن عربی صوفی اور ان کے متبعین، ان کے پیروکار. ان کے یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی قول موجود ہے کائنات میں سب سارے کا سر اللہ کا قول ہے. یہ بات کہاں سے آئی ان کے ذہن میں؟ گندی بات گندے ذہن میں کہاں سے آئی؟ جب پورے کے پورا وجود ایک ہی وجود ہے، وہ ہے اللہ، اللہ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے، تو پھر قول کس کا ہے؟ اس لیے اس حالک نے، ابن عربی نے یہ بھی کہا ہے نعوذ باللہ کہ کتا اور خنزیر بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ. میں نے اتنی جرت دیکھی میرے بھائی، جرت. لوگ ہمیں کہتے کہ تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو، کیوں یہ باریک بینیاں بیان کرتے ہو؟ پریشان ہم نے کیا ہے؟ ان کو شرم نہیں آئی کہ کتا اور خنزیر بھی اللہ ہے؟ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ہندو کبھی رام کو کتا خنزیر نہیں کہے گا. آپ انڈیا میں رہتے ہیں، کبھی کہے گا؟ کبھی کسی ہندو کو سنا ہے؟ ہندو کا مذہب کیا حق مذہب ہے؟ باطل مذہب ہے، بت کے پجاری ہیں، مر رزق وہ کافر ہیں، لیکن وہ کبھی رام کو کتا خنزیر نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ اسے پتا ہے کہ رام کی بے قدری ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیے باعث موت کے برابر ہے. ہم مر جائیں گے لیکن یہ بات نہیں کہیں گے. لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، اس نے جرت کیسے کی ہے؟ اس کا عقیدہ کیا تھا کہ پورا کا پورا وجود اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. تو پہلا قول ہے کہ جتنے بھی کلام موجود ہے، جو بھی، یہ سب اللہ کا کلام ہے. یہ سب سے بڑا باطل قول ہے. دوسرا قول ہے کہ کلام جو ہے اللہ تعالی کی، وہ ایک معنی ہے، حقیقت نہیں ہے، معنی ہے، لفظ نہیں ہے اس کے، ایک معنی ہے. یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے، کسی ذریعے سے اس معنی کو ایک پاک نفس کے اندر ڈال دیتا ہے. پاک نفس ہے نبی کی نفس. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ کا کلام ایک معنی ہے. کلام تو ہے اللہ کا، لیکن معنی ہے، حقیقت نہیں ہے، جس میں لفظ ہیں، لفظ نہیں ہے اس کلام میں. یہ معنی اللہ تعالیٰ پاک ذاتوں میں، جو پاک نفس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اور یہ کلام جو ہے، یہ نہ حرف ہے نہ آواز ہے، اس کا نہ کوئی حرف ہے نہ یہ آواز ہے، جسے ہم سنتے ہیں. اور یہ مذہب ہے فلسفیوں کا، فلاسفہ کا، یوں کہ اہل کلام بھی کہا جاتا ہے، اہل الکلام. اہل کلام اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت میں جب بھی کوئی بات کی ہے، صرف باتیں ہی کی ہیں. کلام بات کو کہتے ہیں کہ نہیں؟ باتیں ہی کی ہیں، کوئی فائدے مند بات نہیں کی، باتیں ہی باتیں. ابھی دیکھیں جیسے یہ بات ہے، ابھی آپ تفصیل آگے آ رہی ہے. یعنی امت کو کیا فائدہ ملے اس باتوں سے؟ وقت بھی ضائع کیا اور امت کو پریشان بھی کیا ایسے باتیں بیان کر کے. میں یہاں پر تین لوگوں کا بیان کروں جو زیادہ مشہور ہیں، اور فلسفے کی بنیاد انہیں تینوں نے رکھی ہے، رستو، فارابی، ابن سینا. رستو، فارابی، ابن سینا. رستو سے پہلے تک افلاطون اس سے پہلے، رستو سے پہلے، رستو کا استاد ہے افلاطون، جو ہے رستو کا استاد ہے، یہ بھی فلسفی تھا. افلاطون تک جتنے بھی فلاسفہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کافر تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے. وہ شریعت کو بھی مانتے کہ شریعت موجود ہے. یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ مانتے تھے، لیکن فلسفے کے اعتبار سے مانتے تھے. فلسفہ ان کا ایک خاص، یعنی ہر چیز کا سبب ہے، یہ ہے تو وہ ہے، یہ ہے تو وہ، اس طریقے سے فلسفہ ان کا ایک خاص. انہوں نے شریعت کا انکار نہیں کیا، دین کا انکار نہیں کیا. افلاطون کی بات کر رہا ہوں. اس کا شاگرد رستو آیا، اس نے کہا دیکھیں میرے استاد نے یہاں پہ غلطی کی. اب شاگرد اور تیز نکلے. رستو نے سب سے پہلے جس نے یہ نعرہ لگایا کہ کائنات پوری ازلی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ ازلی, کائنات بھی ازلی ہے. اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کیا کائنات کو, جیسے اللہ آ رہا ہے کائنات بھی آ رہی ہے. یعنی عالم جو ہے قدیم ہے, جیسے اللہ تعالیٰ قدیم یعنی ازلی ہے. دوسرے الفاظوں میں اللہ تعالیٰ پیدا تو کیا اپنے اختیار میں نہیں ہے, جیسے اللہ موجود تھا شروع سے کائنات بھی موجود تھی. اللہ نہیں تو کائنات بھی نہیں, بس سمجھے کہ نہیں. یہ آج آپ کے فلسفہ صوفے میں کہیں کہیں نظر آئے گا. یہ وحدت الوجود والے جو ہیں وہ اس سے ملتی جلتی بات کرتے ہیں, اور جو کم درجے کے وحدت الوجود والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے. میرا ہاتھ ہے نیچے سایہ ہے, سایہ ہے کہ نہیں؟ اب ہاتھ نہیں سایہ ہے, نہیں ہے. جب اللہ نہیں تو کائنات نہیں, جب اللہ ہے تو کائنات بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بغیر اختیار میں, اختیار کے بغیر کائنات کو پیدا کیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ ضروری موجود ہے لازمی طور پر, کائنات بھی لازمی طور پر موجود ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے لازم ہے جیسے کہ سورج کی روشنی. سورج کی روشنی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگر سورج نہیں تو روشنی بھی نہیں ہے میرے بھائی. میں اس بات تھوڑا سا مزید بیان کرتا ہوں کہ فلسفے کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں فلسفی کون ہے. پھر فارابی آیا, فارابی یوں کے شاگردوں میں سے بعد میں آیا, اور اس نے سب سے پہلے جسے منطق کا علم ایجاد کیا فارابی تھا. منطق اس سے پہلے نہیں تھا, فلسفہ تھا منطق نہیں تھا. منطق فلسفے کا ایک خاص علم ہے جس میں گمراہی گمراہی ہے. لاجک کا علم, لاجک کہ ہر چیز کی بنیاد لاجک ہے, بغیر لاجک کے کوئی چیز موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود بھی لاجک ہے. مومن کے لیے آمنا و صدقنا ہے لاجک نہیں ہے. اگر بعض چیزوں میں لاجک نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. ہم مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. کون ہے متقین؟ یہ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت جو ہے مومنوں کی, متقین کی جو ہے, وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کر کوئی لاجک ہے؟ غیب کر بعض لوگ کہتے ہیں لاجک ہونا چاہیے غیب کا, یہ کیسے غیب کا لاجک نہیں ہوئی. میرے بھائی جب یؤمنون بالغیب ہے تو کافی لاجک تو ان چیز کو جو آپ محسوس کرتے ہیں, اس کا لاجک ہو سکتا ہے, اس کا لاجک ہو سکتا ہے. غیب کا کیا لاجک ہے؟ یؤمنون بالغیب. آخر تک تو منطق علم سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا, اور اتنی اس علم پہ وہ وسیع کرتا گیا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیا, فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کر دیا, رسولوں کے وجود کا انکار کر دیا, شریعت کا انکار کر دیا. عقل کی بات آ رہی, دیکھیں عقل کیسے آئی اور عقل نے کتنی خرابی مچی جب عقل کو ہم نے آزاد کر دیا. میرے بھائی عقل سلیم اور عقل میں کیا فرق ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ عقل سلیم قرآن حدیث کی حد کے اندر ہے, اچھے الفاظوں میں شریعت کی حد کے اندر جو عقل ہے وہ عقل سلیم ہے. جو حد سے گزر گئی وہ کون سی عقل ہے؟ عقل مریض. سلیم کے جو الٹ ہے بیمار عقل ہے. اگرچہ اس عقل کا مال خوبصورت کیوں نہ ہو, مالدار کیوں نہ ہو, عالم کیوں نہ ہو دنیا کے لحاظ سے. اس کے بعد پھر تیسرا شخص آئے, ابن سینا. ابن سینا مشہور ہے کہ بڑا مومن تھا, پکا مومن تھا. حق بات دیکھیں ابن سینا کون ہے. ابن سینا جو ہے اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ابو سینا کہتے ہیں. ابو سینا کے نام سے مشہور. ہاں ابو سینا کے نام سے مشہور ہے, اصل عربی نام ہے ابن سینا. اس نے پہلی کوشش کی کہ اسلام کے اندر فلسفے کو ملا دے. یہ جو ارسطو تھا, یہ جو پہلے فارابی تھے, مسلمان تھے نہیں. یہ کلمہ پڑھا مسلمان ضرور تھا ابن سینا, مسلمان تھا, کلمہ پڑھتا تھا مسلمان تھا, لیکن اس نے فلسفے بھی تھا, منطق کا علم بھی جانتا تھا. تو اس نے اسلام کے اندر فلسفے کو داخل کیا سب سے پہلے, اور جب داخل کیا پھنس گیا. اب کیا کہیں گا؟ رسو کے قوال سامنے ہیں, فارابی کے قوال سامنے ہیں. تو ایک نتیجے پہ پہنچا. اس نے یہ کہا کہ وجود دو ہے, ایک نہیں ہے. اصل وجود دو ہے, ایک وجود واجب ہے اور ایک وجود ممکن ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود واجب الوجود ہے, لازمی اللہ تعالیٰ کو ہونا تھا. اب کائنات ممکن ہے, ہو بھی سکتی تھی نہیں بھی ہو سکتی تھی, یہ ابھی بھی آپ کسی کو سنیں گے کہتے ہوئے سب سے پہلے شخص نے کہا تھا اس طریقے سے. اچھا فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کو تو مانتا ہوں فرشتے ہیں، لیکن حقیقت فرشتے ہیں نہیں، ایک نورانی شکلیں ہیں، نورانی، ایک خاص وجود نہیں جس کے پر ہوتے ہیں فرشتے کے، ایک ذات ہوتی نہیں، ایک نورانی شکلیں ہیں، نورانی اڑتی رہتی ہیں ایسے نور کی شکل میں. اچھا کتابیں کیا ہیں؟ کتاب کا اصل وجود نہیں ہے، ایک فیض ہوتا ہے. دیکھو فیض کا لفظ بہت صوفی استعمال کرتے ہیں، یہ کہاں سے فیض کا لفظ آیا؟ فیوان کسے کہتے جانتے ہیں؟ فیوان عربی میں سیلاب کو کہتے ہیں. ایک چیز ہے بہت ہی بڑھ گئی ہے، اب وہ رک نہیں سکتی تو وہ نکل رہی ہے، وہاں اس جگہ تک پہنچتی ہے جہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتی تھی پہلے. اب فیض جو ہے وہ ایک ایسی چیز جو ایسی جگہ پر پہنچتی ہے بغیر کسی ذریعے کے، وہ خود نہیں پہنچ سکتی تھی، کسی ذریعے سے وہ پہنچی ضرور ہے. اچھا یہ فیض جو ہے اللہ کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نازل کی، یہ فیض ہے، حقیقت موجود نہیں ہے. اب دیکھیں حقیقت نفی ہو رہی ہے شروع سے. اچھا یہ تو کتابیں تھیں، اچھا پھر نبی کون ہے؟ کتابیں کا تو یہ کہتے ہیں نبی، ہر جینیس انسان نبی ہوتا ہے، جینیس انسان عبقری یہ نبی ہوتا ہے. اور نبی اور رسول وہ شخص ہوتا ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں، قوت الادراک، کہ سمجھ اس کی بہت وسیع ہو، بہت طاقت کی کمال کی سمجھ رکھتا ہو، سمجھدار ہو. نمبر دو قوت التخیل، اتنی پختہ قسم کی اس کے اندر خیال آتے ہوں، اس طریقے سے وہ سوچ ہو، یعنی پختہ سوچ بھی اس بندے کی. نمبر تین قوت التاثیر، اور بہت ہی زیادہ مؤثر شخصیت ہو جو لوگوں پر جس کی تاثیر ہو سکے. تو جن لوگوں میں تین چیزیں پائی جائیں وہ نبی ہے، وحی کے تعلق نہیں ہے اسے. کوئی شخص محنت سے نبی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ تین چیزیں جو محنت سے آتی ہیں، ایکسپیرینس سے آتی ہیں، تو کوئی بھی شخص جو یہ عمل کرے تو وہ نبی بن سکتا ہے.
جنس کے اعتبار سے
وہ سب نے یہ جن میں یہ چیز پائی جائے، تین چیزیں پائی جائیں تو وہ نبی ہے، ان کے نزدیک، جنسینے کے نزدیک. بلکہ ایک درجہ جو نبوت سے بڑھ کر ہے، سبحان اللہ، وہ فلسفہ کا درجہ ہے. فلسفہ کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے. بعض صوفی کیا کہتے ہیں؟ ولایت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے. دیکھیں ملتی جلتی باتیں کیسے آ رہی ہیں. اچھا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں فالنبوہ ہی فلسفۃ العامہ، نبوت جو ہے یہ عام لوگوں کا فلسفہ ہے. والفلسفہ نبوت الخاصہ، اور جو فلسفہ ہے وہ خاص لوگوں کی نبوت ہے. تو نبی کے لیے فلسفہ ضروری ہے جیسا کہ عام لوگوں کے لیے نبی ضروری ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ پہلی ہے، پہلی فلسفہ پہلی ہے میرے بھائیو. فلسفہ جو ہے یہ سب بھول بھلائیاں ہیں. وہ کہتا ہے جیسا کہ عام لوگوں کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اسی طریقے سے نبی کو بھی فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے. فلسفہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے فلسفہ کا درجہ بلند ہے نبی سے، نعوذ باللہ. اچھا بھی آخرت کا دن، جنت ہے دوزخ ہے، یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ وہ کہتا ہے اس کا وجود ہے ہی نہیں، نہ آخرت آئے گی، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے. اچھا جو قرآن مجید میں جو ذکر ہے حدیث میں، یہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ کہ یہ تو مثالیں ہیں قرآن مجید میں، یہ اللہ تعالی نے کیونکہ نبی جینیس ہے وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنی دنیا اچھی گزارے، زندگی جو ہے دنیا کو بہتر کرنے کی مثالیں ہیں. بھائی آگ سے ڈرایا ہے، آگ دنیا میں جلاتی ہے اور بھیانک طریقے سے جلاتی ہے، تو آخرت سے بھی آگ سے جلایا تاکہ زنا سے بچ جائیں، چوری سے بچ جائیں، ڈکیتی سے بچ جائیں، جھوٹ بولنے سے بچ جائیں. تو دنیا کیسے اچھی چلے گی اگر سب لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، زنا کرنا شروع کر دیں، سود کھانا شروع کر دیں، تو افراتفری ہو جائے گی. تو لوگوں کو اس باتوں سے بچانے کے لیے نبی نے مثالیں بیان کی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں. اور واللہ میرے بھائیو، ان کے علاوہ ایسے جوانوں سے میں ملا ہوں اس ملک میں، بعض لوگوں سے جو جن کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں یہی قول ابن سینا پر. کیسے ہمارے بچوں میں آئے، ہم جوان میں کیسے آئے ہیں، اس پاک ملک میں کیسے آئے ہیں؟ یہ نیٹ ہے، یہ ڈشز ہیں، یہ جو لگی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے یہ گندگی پھیلا رہے ہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں یار کہاں دوزخ ہے، اللہ تو رحمت الرحیم ہے، اس بندے کو دوزخ میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. یہ مثالیں ہیں ساری، کوئی دوزخ جنت نہیں ہے، مر جاؤ گے مٹی بن جاؤ گے. یہ کس کا قول ہے میرے بھائی؟ یہ جو بعث کے منکر ہیں، جو آخرت دن کے منکر ہیں، جس نے آخرت کا انکار کیا مسلمان ہیں، یہ ارکان ایمان کا انکار ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ کون سا رکن چھوٹا ہے؟ کو رکن چھوٹا ہے چھ میں سے. اس لیے ابن سینا کے بارے میں ابن القیم فرماتے ہیں وہ امام الملحدین, ملحد نہیں ہے, ملحدوں کا امام ہے, بلکہ بعض کفر کا فتوی بھی لگا کہ یہ پکا کافر ہے, جس نے ارکان ایمان کا بھی, اس نے جس نے ارکان ایمان کا بھی انکار کیا ہے تو وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے. اور حقیقت میں ابن سینا جو ہے رافضی تھا, کہ وہ خود کہتا ہے میں اور میرا باپ عبیدی رافضی حاکم کی دعا ہے, اس کی دعا سے ہم آئے ہیں. بہرحال بات کلام کی ہو رہی, اللہ تعالیٰ کے کلام کی, تو دوسرے قول پر ہم رک گئے, تھوڑے تفصیل میں نے بیان کی ہے. فلسفی پر بات ساتھیوں کی بار بار ڈیمانڈ تھی کہ کوئی بات میں کروں, تو میرے خیال اتنا کافی وضاحت کچھ ہو گئی, فلسفہ کیا ہے اور کس طریقے سے. دیکھیں فلسفہ موجود ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اہل سنت جماعت میں سے منطق کی پہلی, لوجک کی پہلی بات کرتے ہیں, یہ سارے فلسفی لوگ ہیں, لیکن سارے کافر نہیں, سارے کافر نہیں ہیں, بدعت ضرور ہے, بدعت انہوں نے داخل کی ہے ضرور, اور یہ بدعت غیر مکفر ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے, لیکن کافر نہیں ہے. کافر وہ ہیں جس پر کفر کے شرطیں اور موانع جو ہے وہ دیکھا جائے. پھر یعنی جس شخص نے یہ کہا, جس شخص نے ارکان ایمان کو جھٹلایا وہ تو کافر ہے, فلاں شخص نے کیا تو حجت قائم کرنی ضروری ہے, تو پھر معین کا مسئلہ آ جاتا ہے. تیسرا قول, آٹھ قول میں ختم کرنا چاہتا ہوں, تیسرا قول ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ معنی بھی ہے, لفظ بھی ہے, حرف بھی ہے, آواز بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا, لیکن ایک مشکل ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے, اللہ تعالیٰ کی چاہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے کلام کر, جب چاہے کلام نہ کر, نہیں, اس کے اللہ تعالیٰ کو تعلق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ کلام ہمیشہ سے موجود ہے اور اس قرارداد میں موجود ہے کلام, یعنی جیسے ہوا میں آکسیجن موجود اڑ رہی ہے, کلام بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے. اب انسان کا کان جو ہے اس حروف اور جو آواز سنتا ہے, انسان کے کان کے اندر لگنے کے بعد انسان کے جب عقل پہنچ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہے, حقیقت ہے موجود نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوبارہ اللہ تعالیٰ کلام جو ہے ایک ہی بیک وقت موجود ہے, ایسے الف بے پے تے سے ایسے اڑ رہی ہیں, ایسے موجود ہے جب سے اللہ, تب سے کلام بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بذات خود کلام نہیں کیا تو موجود ہے. اچھا کیا مخلوق ہے؟ مخلوق نہیں, جب سے اللہ موجود ہے کلام بھی تب سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام نہیں, جی اللہ تعالیٰ جب چاہے کلام نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ. کلام تو شروع سے موجود ہے, جیسے اللہ کی ذات موجود ہے کلام بھی اس وقت سے موجود تھا. اچھا پھر ہم سنتے کیسے ہیں؟ وہ کہے تم سنتے ہو اس کلام کو جو موجود ہے, وہ ساؤنڈ ویو میں آپ کے کان میں لگتی ہے پھر آپ سنتے ہو. یعنی مثال کے طور پہ الحمدللہ, حقیقتا الف لام حا میم دال لام لام ہے, یہ موجود ہے, یہ موجود ہے ہمیشہ سے. اب آپ کے کان میں جب یہ پڑھی ہے پھر آپ نے سنا کہ الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے, آپ نے کان میں کس نے ڈالی ہے؟ پڑھنے والے نے, اللہ کے کلام نہیں ہے, لیکن پڑھنے والے نے کہا اور رسول جو لے کے آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کلام, نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں, الفاظ حرف موجود ہیں, الفاظ بھی موجود ہیں, لیکن بیک وقت سب اکٹھے ہیں, ترتیب سے نہیں آئے. وہ یہ قول ہے, یہ مذہب سالمیہ کا مذہب سالمیہ, اور یہ پیروکار ہیں ہشام بن سالم جوالیقی کے, ہشام بن سالم جوالیقی. یہ بھی بدعی باطل قول ہے, جیسا کہ ہر عقل سلیم والا سمجھ سکتا ہے, عقل مریض والا تو اس کے لیے جو یہ حق ہے. اور دیکھیں تعجب کی بات ہے, ان سب لوگوں کے اتباع موجود ہیں, پیروکار موجود ہیں, جنہوں نے اس مذہب کا دفاع بھی کیا ہے, اپنی جانیں دینے تک تیار ہو گئے ان باطل مذاہب کے لیے. چوتھا قول, اللہ تعالیٰ کے کلام الفاظ بھی ہیں, معنی بھی ہے, حروف بھی ہیں, اصوات آواز بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذات سے ہمیشہ قائم ہے, اور اللہ تعالیٰ قدرت اور معیشت, قدرت اور مشیت سے بھی اس کا واسطہ ہے, جب چاہے کلام کو جب چاہے کلام نہ کرے. لیکن یہ دو قسموں کا ہے, یہ کلام بھی اس کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک لوگوں تک پہنچائی، اور دوسری وہ قسم، یعنی یہ جو ہے ایک واسطہ ہے درمیان میں، وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بغیر واسطہ کے قول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی سے لیا ہے وہ براہ راست لیا ہے. یہ قول ہے کرامیہ کا، کرامی جو ہیں اور یہ اتباع ہیں محمد بن کرام السجستانی، ہاں بن کرام السجستانی اس کے پیروکار. یہ قول بھی باطل ہے. پانچواں قول ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے معنی قائم بذات الرب، معنی ہے اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا کوئی حرف نہیں، اس کی کوئی آواز نہیں، بغیر حرف کے بغیر آواز کے، اور وہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جیسا کہ زندگی اور علم اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ایسے لازم جیسے زندگی لازم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن کوئی حرف کوئی آواز نہیں. اور اس کی چار قسمیں ہیں صرف پورے قول کے اللہ تعالیٰ کی، یا امر ہے یا نہیں ہے، یا خبر ہے یا استخبار ہے. امر حکم ہے، نہیں منع کرنا ہے، خبر ہے کوئی خبر ہے، یا استخبار کوئی سوال کے جواب ہے، کوئی بات کرنا ہے. اچھا، اگر اس کلام کو، اللہ کے اس کلام کو جس کا کوئی خاص لفظ نہیں ہے، کوئی خاص حرف نہیں ہے، اگر عبرانی میں بیان کیا جائے تو اسے تورات کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں حرف صوت نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبرانی میں بیان کریں تو یہ تورات کہا جائے گا، سریانی میں بیان کریں تو یہ انجیل کہا جائے گا، عربی میں بیان کریں تو قرآن کہا جائے گا اسے. اب دیکھیں فلسفے دیکھیں کیسے امت میں آئے. اور اللہ کے کلام حقیقت سنتے نہیں ہیں، کیونکہ معنی ہے حقیقت نہیں، اسے کا معنی ہے یہ حقیقت نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالی کی کلام جو ہے یہ حکایت ہے اللہ تعالی کلام کی، حقیقت نہیں ہے. حقیقت تب ہوتے اگر الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہوتے، یعنی کوئی شخص تعبیر کرتا ہے، ایک چیز کو دیکھتے ایک منظر کو دیکھتے پھر اس کو آپ کے سامنے کا بیان کرتا ہے، تو وہ اس منظر کو سامنے نہیں لیتا آپ کے، وہ اپنے ایکسپریشن بیان کرتا ہے کیسا ہے. یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ حقیقی نہیں ہے، لیکن تعبیر کی ہے نبی نے کہ اللہ کے کلام ایسی ہے، اور وہ چار قسم کی. اور یہ مذہب ہے ابن مذہب کلابیہ، کلابیہ یہ عبداللہ بن سعید بن کلاب کا مذہب اور اس کے پیروکاروں کا مذہب ہے. نہیں آگے آ رہے ہیں. نمبر چھ، چھٹا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معنی ہے، معنی ہے، دیکھ حقیقت نہیں، معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے منسلک ہے، حرف بھی نہیں ہے صوت بھی نہیں ہے جیسے پہلے کہا کلابیہ نے. اس کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، جیسے ان کا چار قسمیں نہیں، قسمیں اس کی نہیں مانتے ہم. اور جو حرف اور صوت موجود ہیں وہ صرف وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کے حقیقی کلام کی، دلالت کرتے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف، یعنی اللہ کے کلام حقیقتاً جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ حقیقت اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، تو الفاظ جبریل کے ہیں یا یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کلام جو ہے مجاز حقیقت نہیں ہے. یوں جب کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تعبیر کرنا، ایکسپریس کرنا کسی چیز کو، حقیقت نہیں ہوتی، ہم اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں. اور یہ بھی ہے کہتے ہیں اگر عربی میں آپ کہیں گے تو قرآن ہے، آپ عبرانی میں کریں گے تو تورات ہے، اور اگر سریانی میں کہیں گے تو انجیل ہے. اور یہ مذہب ابو حسن اشعری کا اشاعرہ، اور اکثر احناف جو ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ان کا یہ عقیدہ یہ مذہب ہے. اور یہ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں نے تہمت لگائی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں ابن ابی العز حنفی جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ اکثر احناف کا مذہب ہے، اشاعرہ کا جو ہے، کیونکہ آج کے احناف جو ہیں وہ اشعری ہیں. اس طریقے سے یہ قول جو ہے کہ عبارہ ہے، حکایت ہے، حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کلام، یعنی معنی ہے حقیقت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں الفاظ اللہ کے نہیں معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. ساتواں قول، اللہ تعالیٰ کے کلام لفظ بھی ہے، معنی بھی ہے، حرف بھی ہے، آواز بھی ہے، مشیت سے بھی اس کا تعلق ہے، لیکن مخلوق ہے. اللہ کے کلام مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل الگ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ویسے اپنے کلام کو بھی پیدا کیا ہے. اور اپنی طرف نسبت جو ہے کلام اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہ نسبت جو ہے یہ نسبت تشریف کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام عظمت والا کلام ہے، شرف والا کلام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی داڑھی، اللہ کی اونٹنی. تو کیا اللہ کی اونٹنی اللہ کی صفت ہے کیا؟ نہیں. اللہ کی اونٹنی کا مطلب ہے وہ اونٹنی جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ وہ عزت والی اور وقار والی، احترام والی ایک اونٹنی تھی. اس لیے دیکھیں بیت اللہ، کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے؟ نہیں، صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی، مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسانوں نے بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنی نسبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کعبہ جو ہے یہ شرف والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے، اس کی حرمت ہے، احترام والی جگہ ہے. اور یہ مذہب ہے جہمیوں کا مذہب، جہم بن صفوان کے پیروکار، اور بعد میں معتزلہ نے اس مذہب کو لیا ہے، اور اسے معتزلہ نے ہی شائع کیا ہے. جہمیوں نے جب یہ بات کی، کیونکہ سب سے پہلی بدعت جو ہے کہ قرآن مخلوق ہے، جہم بن صفوان نے لے کے، جہم بن صفوان نے، اس سے پہلے بدعت موجود نہیں تھی. جہم بن صفوان لے کے سب سے پہلے مسلمان کلمہ پڑھنے والوں میں سے یہ شخص لے کے آئے، لیکن یہ اسے منتشر نہیں کر سکا، رکاوٹیں تھیں، علماء موجود تھے، مشکل تھی. جب معتزلی آئے انہوں نے اس قول کو لیا ہے اور خلیفہ مامون کے ساتھ دوستی لگائی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے ایوان میں بیٹھنے لگے، اور آہستہ آہستہ اپنی چلاکی سے، اپنی خاص طریقوں سے، باطل طریقوں سے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا. اور پھر انہیں یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے، اور جو شخص یہ کہے مخلوق نہیں ہے وہ کافر ہے الٹا. اور پھر علماء کو روک دیا گیا تدریس سے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، جیل میں ڈالا گیا، مسجد نبوی سے نکالا گیا، تدریس سے ان کو روکا گیا. اور علی بن المدینی جو احمد بن حنبل کے شاگرد، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کو بھی کوڑے مارے گئے، ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی. تو ایسا دور تھا، بہت مشقت اور مصیبت اور ذلت والا دور تھا علماء اہل سنت و جماعت پہ. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، علماء احمد بن حنبل کی محنت سے اور ان کے راسخ قدم سے، ان کے ایمان کی پختگی سے، اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس حق کو نمایاں کیا اور واضح کیا، اور وہ باطل قول جو ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ ختم ہوا. آج تک بھی الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آٹھواں قول جو حق ہے، اب قول اہل سنت جماعت کا قول، وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی اور فعلی یہ دونوں ہیں. ذاتی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرنے والا ہے، اور فعلی اس اعتبار سے جب چاہے کلام کرے، جب چاہے کلام نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بما شاء جس چیز سے کلام چاہے کرے، مت شاء جب چاہے، کیف شاء جیسے چاہے، بحرف و صوت حرف کے ساتھ اور صوت کے ساتھ لفظوں کے ساتھ، یسمع سنائی بھی دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، قدیم النوع حادث الاحاد، قدیم النوع یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ متکلم رہا ہے، اور حادث الاحاد جب چاہے کلام کرے، جب چاہے نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات سے، اپنی مخلوق سے جدا ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، اور ان میں حل نہیں ہوئے. یعنی دیکھیں مختصر سے چند جملے ہیں، جتنے سات پہلے گروہ ہیں سب کا جواب دیا. اگلے درس میں میں اس انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے. یہ آٹھ کل ہم نے آج کے درس میں بیان کیے ہیں. بعض غلط فہمیاں ہیں معتزلہ کے اور اشاعرہ کے کہ ان لوگوں نے کیسی جرات کی اور کیسے ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام جو مخلوق ہے جیسے معتزلی کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ مخلوق ہے. یعنی وہ کہتے ہیں اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ معنی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کا ہے, لفظ مخلوق ہے, بیچ والے ہیں, نہ معتزلی کا قول پورا لیا نہ اسلام جماعت کا قول پورا لیا. اسلام جماعت کہتے ہیں کہ معنی اور لفظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, دونوں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ کہتے ہیں نہیں, لفظ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہے. تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اب میرا سوال ہے, اس لمبی بحث سننے کے بعد کیا حق قول بیان کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر اتنی جرت لوگوں نے کی اللہ تعالیٰ کے حق میں اور علماء اہل سنت جماعت خاموش اختیار کرے, ہم خاموش بیٹھے رہیں, تو لوگ گمراہی کی طرف چلا جائے گا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ نہیں؟ تو میرے بھائی, ہم یہ جب باتیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو الجھانے کے لیے نہیں, پریشان کرنے کے نہیں, بلکہ لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آنے کے لیے. ہم کبھی جرت نہ کرتے اس لمبی بحث کو بیان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے کافی ہے, کسی کی جرت ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کو کہے کہ بھائی میرا باپ بات نہیں کر سکتا؟ کیا گنگا ہے نعوذ باللہ؟ باپ جو بات نہیں کر سکتا وہ گنگا ہے کہ نہیں؟ کسی بادشاہ کے سلام کو کہہ سکتے ہو کہ اے بادشاہ تم بات نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ تم بھی بات کرتے ہو تو تمہارا چپڑاس بھی بات کرتے ہو, دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, اس لیے تم بات نہیں کرتے ہو, تمہاری عزت بہت بلند ہے. کوئی کہے گا؟ کوئی کہے گا میں گونگا ہوں؟ ڈر کے مارے اپنی جان کی حفاظت کے کبھی بات میں جرت نہیں کرے گا. تو رب ذو الجلالہ سبحانہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, یہاں پر جرت کیسے ہوئی انسان کی؟ ہم بھی تفسیر کبھی بیان نہ کرتے اگر یہ باطل قول نہ ہوتے. جب انہوں نے باطل کی جرات کی, ہم نے حق بیان کرنے کی جرات کی ہے. ہم نے باطل کہاں کیا؟ ابھی جب میں غلطیوں کا ازالہ کروں گا تو دلائل سامنے آئیں گے کہ کہاں کہاں پر لوگوں کو غلطی ہوئی, کیسے. یعنی ایک شعر ہے جو ایک کرسچن نصرانی کا شعر, اخبل کا شعر ہے, وہ اس کو دلیل بنایا ہے. ارے یہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھے مسلمان ہو تم, قرآن حدیث کو چھوڑ کر ایک عربی نصرانی کرسچن کی ایک شعر کو بطور دلیل پکڑ کے کہتے کہ قرآن مجید جو ہے وہ معنی ہے, حقیقتاً اللہ کے الفاظ نہیں ہیں. سبحان اللہ, یہ بات یہ کیسے امت میں بات آئی؟ اور ہم لوگوں کو کہنے میں ٹھیک ہے اشاعرہ جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں, وہ کسی نصرانی کو قول کو لے لیں, قرآن حدیث کو چھوڑ دیں, وہ حق پہ ہیں, خاموش اختیار کریں. امت میں فتنہ ہو تو امت میں تفرقہ ہوتا ہے. کہ امت میں تفرقہ وہ ڈالتا ہے جو حق بات بیان کرتا ہے, یہ امت میں تفرقہ اس نے ڈالا ہے جو یو بات قول لے کے آیا ہے. کون تفرقہ ڈالتا ہے؟ ہم تو امت کو ملانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن حدیث ثابت کر کے دو, ہمارے سراخوں پہ ہے. قرآن حدیث میں کیا موجود ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں, بلکہ یہ بھی تہمت لگاتے ہیں, بھائی صحابہ کرام کو ضرورت کیوں نہیں پڑی کہ یہ تفصیل بیان کرے, تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام موجود تھے تو یہ جرت کس نے کی نہیں؟ جو جرت کی خوارج کی بدعت, جواب دیا کہ نہیں؟ جو خوارج کو صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے بھی جہاد کر کے بھی جواب دیا. خوارج کے قتل کیا کہ نہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے؟ صحابہ کرام کے خلاف جنگ کی کہ نہیں؟ ایک ہی جنگ میں ہزاروں کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ تو جواب تھا کہ نہیں تھا؟ جب بدعت آئی ہے تو حق سے اس کا ازالہ بھی کیا ہے, زبان کی بات تو زبان سے ازالہ کیا ہے, جب ہاتھ کی تو ہاتھ سے بھی اس کا ازالہ کیا ہے. اور کر کے دکھایا صحابہ کرام نے, رافضیوں کو علویوں کو سر علی بن ابی طالب نے زندہ جلا دیا. کیوں جلایا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ علی تو اللہ ہے, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے جب یہ بدعت آئی, جہاں پر ہاتھ سے تبدیل کرنا چاہے ہاتھ سے کیا, جہاں پر زبان سے کرنا چاہے زبان سے کیا. صحابہ کرام کے دور میں یہ بدعت موجود نہیں, ورنہ ان کا بھی ازالہ. صحابہ کرام کے دور میں کس نے جرت نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یا نہیں؟ کس نے جرت نہیں کی؟ تابعین کے دور میں جب یہ بات ہے تو انہوں نے اس کا رد ضرور کیا ہے. تابعین کے دور میں, تبع تابعین کے دور میں انہوں نے اس کا رد کیا ہے. علماء کتابیں موجود ہیں, مناظرے موجود ہیں. تو حق بات ہمیشہ سے بیان ہوئی ہے. جو شخص حق بات بیان کرتا ہے, امت میں تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتا ہے, وہ امت کو جوڑنا چاہتا ہے. تفرقہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جو یہ بدعات لے کے آئے. ہماری یہ گزارش ہے آج بدعات کو نکال دیں. ہم یہ آٹھ قول کہاں بیان کریں گے؟ ابھی صوفی کہتے ہیں کہ سارا قول جو ہے اللہ کا قول نہیں ہے. کیا گانا بھی اللہ کا قول ہے؟ جو سب گانے گا رہے ہیں, جو کچھ لاؤز باہر گالیاں بک رہے ہیں, یہ اللہ کا قول ہے؟ ہم یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اتنی ضرورت کر سکتا ہے؟ کوئی شخص گالی دے رہے, کوئی شخص کہے گا یہ آپ کا باپ ہے, یہ آپ کا باپ کا قول ہے, کہہ سکتا ہے کوئی؟ اسے معاف کر دیں گے ہم؟ کوئی باہر گانا گا رہی ہے اور کہیں گے یہ آپ کی ماں کا قول ہے, کوئی برداشت کرے گا؟ بھی ہمارے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہم، اور رب ذو الجلال کے لیے کیسے برداشت کریں ہم لوگ. تو اگلے درس میں انشاءاللہ بعض غلط فہموں کے ذرا بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریات کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.